الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو بے نکاحے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اب مسئلہ آتا ہے آگے جو ہم سب کے ذہنوں میں شادی کے موقع پر آتا ہے خیال کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ زیادہ مال کی فکر میں نہ رہو اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دیں گے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو بعض دوسری چیزوں میں دخل ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دیں گے اس روایت سے معلوم ہوا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے میں اتفاق کو بہت دخل ہے اور ایسا نہ کرنے میں اختلاف ہونا ضرور اختلاف پیدا ہوگا زکات اگر روکی جائے گی تو قحط سالی آئے گی حضور نے فرمایا یہ پکا اور سچا فرمان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکات نہیں دو گے قحط سالی آئے گی بارش اپنے وقت پر نہیں ہوگی زکات کے نہ دینے کو قحط سالی میں بڑا دخل ہے ایسی یہاں پر فرمایا کہ نکاح کو غنا میں مالداری میں بڑا دخل ہے یہ اس وقت ہے جب تقویٰ کو دیکھ کر نکاح کیا ہو مال پر نظر نہ کی گئی ہو تو اس صورت میں اس نکاح کو مالداری میں بڑا دخل ہے تو فرمایا کہ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کراؤ اگر وہ لوگ فقیر ہوں گے ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو نکاح کی برکت سے اللہ ان کو غنی کر دیں گے واللہ واسع علیم اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والے اور علم والے جاننے والے ہیں اور یہ روایت جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو مشقت ہے نا آپ حضرات تو جانتے ہیں ہم سب ایک ہی معاشرے کے رہنے والے ہیں شادی طے ہو جاتی ہے تو ماں باپ کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے. پانچ چھ مہینے پہلے ہی سے ہال بھی بک کرانا ہے, 2000 آدمیوں کو بھی بلانا ہے, ان کے کھانے کا بھائی ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہیں تو پھر تو نیند تو اڑنی ہے, سکون تو برباد ہونا ہے. حضور نے فرمایا جتنی کم مشقت, کیونکہ مشقت ہم خود لے رہے ہیں, مشقت بھی لیتے ہیں اور برکت کو بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو. مشقت تو ہم نے اپنے اوپر ایسی لی کہ 6 مہینے 7 مہینے پہلے ہی سے ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے, ماں باپ کا, گھر والوں کا, کہ شادی کرنی ہے. اور مشقت ہو کر چلیے کوئی کسی چیز کے لیے مشقت اٹھائے, کسی کام کے لیے آدمی, تو وہ کام تو ہو جائے, وہ کام بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کا بالعکس ہوتا ہے. یعنی حضور نے فرمایا کہ برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے. جتنی زیادہ مشقت ہوگی اور جتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا اتنی برکت کم ہوتی چلی جائے گی. اب یہ تو ہمارے اوپر ہے, نکاح کو شادی کو بابرکت بنانا ہمارے اختیار میں ہے, مگر ہم اس کو کرنے پر تیار نہیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں وہ کس قدر سادہ تھیں, بس یہی سادگی اپنانے کی ضرورت ہے. یہ پنکھا بند کریں بھائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آپ نے بکریاں چرائیں, بکریاں چرانے کے بعد آپ نے اونٹ ایک شریک کے ساتھ مل کر اونٹ کرائے پہ دینے کا کام بھی کیا ہے. آپ نے اونٹ آپ کے ہوتے تھے اور ایک شریک اور تھا آپ کا, ایک شخص, اور اس کے ساتھ مل کر آپ اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن, انہوں نے آپ کے اونٹ کو کسی کام کے لیے کرائے پر لیا. تو کرایہ وصول کرنے کے لیے آپ کا شریک, جو اس کاروبار میں آپ کے ساتھ شریک تھا, وہ حضرت خدیجہ کے گھر پر پہنچا, ان کی بہن کے گھر پر پہنچا. اس وقت حضرت خدیجہ بھی وہاں موجود تھی. ان کی بہن نے اس شریک سے پوچھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاروباری شریک سے, کہ تم اکیلے آئے ہو, محمد ابن عبداللہ کو نہیں لائے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں, میں نے ان سے کہا تھا کہ چلو بھائی ہم دونوں چلتے ہیں کیونکہ پیسے ہم دونوں کے ہی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ, مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اس پر ان کی بہن نے یہ بات کہی کہ میں نے ان سے زیادہ با حیا دیکھا ہی نہیں. یہی وہ وقت تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور کی محبت اتر گئی, اپنی بہن سے یہ الفاظ سن کر اور یہ معاملہ سن کر. اس شریک نے خود کہا کہ بھائی میں نے ان سے کہا تھا کہ چلو آپ کی بھی تو رقم ہے, مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے شرم آتی ہے. پھر وہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر پر. وہاں جو معاملہ ہوا, میسرہ نے آ کر سارے معاملات بتائے کہ انتہائی شفاف معاملات, لین دین میں انتہائی محتاط. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا ارادہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور اندازہ لگانے کے لیے کہ حضور راضی بھی ہیں یا نہیں, انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو, جو بعد میں مسلمان ہو گئی, حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے کچھ ذکر تو کرو. انہوں نے آ کر حضور سے ذکر کیا اور الفاظ کچھ ایسے استعمال کیے کہ صراحتاً حضرت خدیجہ کا نام نہیں لیا. انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ آپ نکاح نہیں کرتے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نکاح کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو خوبصورت عورت بھی مل جائے, مالدار عورت بھی ہو, اس کے پاس مال بھی ہو, تو کیا آپ نکاح نہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کون ہے؟ تو اب انہوں نے نام لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد مجھ سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ ذمہ داری میری ہے, یہ کام میں کر لوں گی. اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں راضی ہوں. 15 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی تھیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی, ان کی 40 سال تھی, اور واقعتاً ان کے والد راضی نہیں تھے. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ اپنے والد کی دعوت کی, وہ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ آ گئے, کھانا وغیرہ تیار کیا گیا تھا وہ کھایا, اور اس کے بعد شراب وہ اپنے ساتھ لائے تھے, جاہلیت کا دور تھا, شراب اپنے ساتھ لے آئے تھے, شراب پی لی. جب شراب کے نشے میں ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ محمد ابن عبداللہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ میری شادی ان سے کر دیجئے. اس پر انہوں نے شادی کر دی کہ ہاں میں نے قبول کیا, ٹھیک ہے میں نے شادی تمہاری کر دی محمد ابن عبداللہ سے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے رواج کے مطابق, اس وقت کے رواج کے مطابق خلوق جو ایک خوشبو تھی وہ لگائی جاتی تھی اور جوڑا پہنایا جاتا تھا, تو انہوں نے جوڑا پہنا دیا, خلوق کی خوشبو لگا دی. جب وہ ہوش میں آیا اور نشہ اترا, انہوں نے کہا بھئی یہ خلوق کی خوشبو اور یہ جوڑا یہ کس بات کا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ نے میری شادی محمد ابن عبداللہ سے کر دی ہے. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کی, میں ابو طالب کے یتیم کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں؟ انہوں نے کہا اب تو آپ نے کر دی, اور آپ قریش میں اپنی بدنامی چاہتے ہیں کہ میں نشے میں تھا, اس سے تو آپ کی بدنامی ہوگی. تھوڑی دیر تک سمجھاتی رہی, بالآخر وہ راضی ہو گئے, اس طرح یہ شادی ہو گئی. یہ ایک سادہ سی شادی تھی. اور اس سے بڑھ کے سادگی کیا ہوگی کہ دولہا کی عمر 25 سال اور دلہن کی عمر 40 سال ہے. کوئی دھوم دھام نہیں, کچھ نہیں, چند لوگوں نے بات چیت چلی اور نکاح ہو گیا. یہ ہے ان اعظم النکاح, اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس نکاح میں کتنی برکت رہی. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ, حضرت حولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال. اس وقت اس سال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 2 غم آئے. ایک غم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی کا تھا, جنہوں نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, سب مخالف تھے. پہلی وحی نازل ہوئی ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سردی محسوس ہو رہی ہے, آپ کانپ بھی رہے ہیں, کپ کپی ہے جسم پر, زمیلونی دستیرونی کے الفاظ زبان پر ہیں. اس وقت جو سہارا دینے والی تھی وہ یہی حضرت خدیجہ تھی. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکثر المعدوم, آپ آپ کو اللہ ضائع کریں گے. آپ تو رشتہ داری کے نبھانے والے ہیں اور بے قصوں کے بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں. ایسے الفاظ کہے گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, ان الفاظ سے تسلی ہوئی. تو وہ جو اس وقت جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, انہوں نے ساتھ دیا. ان کا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دینی کاموں میں کام آیا. تو ظاہر ہے وہ ان کی جدائی کا بڑا غم تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر دوسرا غم خواجہ ابو طالب کی جدائی کا تھا. وہ یہ دونوں ایک ہی سال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا ہوئے, اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال کہا جاتا ہے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ شادی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کس سے شادی کروں؟ انہوں نے جواب دیا چاہیں تو کنواری سے, چاہیں تو بیوہ سے. آپ نے فرمایا کنواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ اس پر انہوں نے دو نام بتائے کہ کنواری تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر, حضرت ابو بکر کی بیٹی, اور جو بیوہ ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, جاؤ ان دونوں کے پاس جا کر میرا ذکر کر دو. یہ وہاں سے پہنچی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی. ان سے جا کر پہلے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کتنی بڑی خیر کا ارادہ کیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائشہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کی بھتیجی ہیں. انہوں نے جا کر یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر دی. حضور نے فرمایا ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ میرے خونی رشتے کے حساب سے بھائی نہیں ہے, دینی بھائی ضرور ہے, خونی رشتے کے حساب سے بھائی نہیں ہے. لہذا مراد یہ تھی کہ عائشہ سے میرا نکاح ہو سکتا ہے. انہوں نے جا کر یہ بات نقل کی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا ٹھہرو, انتظار کرو. اور یہ گئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم ابن عدی کے پاس. مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضور صلی اللہ تعالی ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پہلے سے طے ہو چکی تھی. حضور کے رشتے سے پہلے یہ نسبت طے ہو چکی تھی. ان کے پاس پہنچے, مطعم ابن عدی کی بیوی بھی اس وقت موجود تھی, یہ بھی موجود تھے. جا کر کہا کہ آپ کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مطعم ابن عدی کی بیوی نے جواب دیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ آپ یہ نکاح جب ہو جائے, شادی ہو جائے گی, تو میرے بیٹے کو آپ دباؤ ڈال کر اپنے دین پر کر لیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطعم ابن عدی سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ میری بیوی جو کہہ تو رہی ہے میری بیوی, یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ میں بھی ان سے ہی متفق ہوں کہ یہ شادی اگر ہو گئی تو آپ میرے بیٹے پہ دباؤ ڈال کر اس کو بھی مسلمان کر لیں گے. تو یہاں سے گویا یہ انکار ہی سمجھا گیا, یہ انکار ہو گیا, لہذا اس وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں رہا. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا لاؤ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مکہ مکرمہ میں 6 سال کی حضرت عائشہ کی عمر تھی, نکاح ہو گیا. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا. حضور, یہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت میں یہ کر رہی تھی کہ ہم نے 2 کھجور کے تنوں کے درمیان رسی ڈال کر میں نے جھولا بنا رکھا تھا, اس جھولے پر میں جھول رہی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ دراصل رخصتی کا موقع تھا حضرت عائشہ کی. تو فرماتی ہیں میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا, پانی سے میرا منہ دھویا, میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے ان کو درست کیا اور مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں, اللہ اس رشتے میں, اس شادی میں برکت عطا فرمائے. یہ جملہ سن کر جو لوگ موجود تھے وہ سب اٹھ کر چلے گئے. یہ رخصتی تھی. اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر نہ کوئی بکری ذبح ہوئی اور نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا. یہ ایک سادہ سی رخصتی تھی. اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں, رخصتی دونوں طریقے سے کرنا درست ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دولہا شوہر خود آئے لڑکی والوں کے گھر, اس کو ہم عرف عام میں بارات کہہ دیتے ہیں. بارات کا مفہوم یہی ہے کہ شوہر اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آ جائے دلہن کے گھر پر اور دلہن کو رخصت کر کے لے جائے. یہ بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. دیکھیے حضرت عائشہ کی رخصتی اسی طرح ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عائشہ کی والدہ نے ان کو تیار کر کے حضور کے حوالے کر دیا. یہ بھی صحیح ہے, یہ رخصتی اس طرح بھی ثابت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دولہا اپنے گھر پر ہی رہے اور دلہن کو اس کے اعزاء اقربا لے کر دولہا کے گھر چلے جائیں اور وہاں پہنچا کر اس کو آ جائیں. یہ طریقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے موقع پر. تو یہ طریقہ بھی درست ہے. جیسا جہاں طریقہ جو بھی اختیار کیا جائے وہ طریقہ درست ہے, چاہے دولہا آ کر لڑکی والوں کے ہاں دلہن کو لے جائے یا دلہن والے اپنی لڑکی کو پہنچا دیں دولہا کے گھر میں, دولہا اپنے گھر میں ہی رہے, موجود رہے وہیں پر, یہ طریقہ بھی درست ہے. تو دیکھیے یہاں پر نہ کوئی بہت زیادہ اہتمام کیا گیا, نہ بہت زیادہ مہمانوں کو بلایا گیا, کچھ بھی نہیں. ایک سادہ سی رخصتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شادی میں کتنی برکت عطا فرمائی آپ سب کو معلوم ہے. کتنی محبتیں ہوئیں, کتنی برکتیں پھیلیں, کتنی خیریں پھیلیں. ساری امت کو معلوم ہے. آپ بھی تھی, مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھوائی ہے, اس کو املا کرائی ہے. حضرت کیا اس وقت یہ مرض کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہتا تھا, تدریس تو بند ہو چکی تھی, لہذا یہ آپ بھی تھی کو املا کرایا گیا ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مولانا عاقل صاحب اب بھی حیات ہیں, مولانا زکریا رحمہ اللہ کے داماد ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ ان بزرگوں کا نام, ہم ان بزرگوں کے نام لیوا ہے لیکن بزرگ بننا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہے. مولانا عاقل صاحب کو یہی آج جمعے کا دن جس طرح ہے, سہارنپور میں جمعے کا دن تھا, جمعے کی نماز کے بعد ان کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی ہے اسے نکاح کرو گے؟ اب اتنے بڑے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ, ان کی بیٹی کا رشتہ, تو انہوں نے حامی بھر لی. فرمایا بس عصر کے بعد آ جانا, نکاح ہو جائے گا, مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی. اور گھر پہنچے, گھر جا کر اطلاع کی اپنی اہلیہ کو کہ فلاں بیٹی کا میں نے نکاح طے کر دیا ہے, عصر کے بعد نکاح ہے, مغرب کے بعد رخصتی ہے. تو انہوں نے اتنا عرض کیا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اس کے لیے کچھ جوڑا بنا دیتی. تو حضرت نے فرمایا مجھے نہیں پتا, مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میری بیٹی کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں. جملہ تو کچھ اور ہے لیکن میں یہاں یہ نقل کر رہا ہوں مفہوم کے اعتبار سے. جملہ بڑا سخت ہے اور مجھے شرم آتی ہے وہ کہتے ہوئے. یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, مولانا زکریا رحمہ اللہ کی اہلیہ نے. اس طرح عصر کے بعد نکاح ہوا اور مغرب کے بعد رخصتی ہوئی. یہ ہے وہ سادہ سا نکاح. کوئی کر کے دکھائے بزرگ بننا آسان, میں عرض کر رہا ہوں بزرگ بننا آسان نہیں ہے. یہ ہے بزرگی, اصل بزرگی یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برادری والے یہ بولیں گے اور فلاں یہ کہے گا, فلاں یہ اعتراض کرے گا, اور فلاں فلاں کا اعتراض تو باپ کی بات ہے, خود اپنے اوپر ہم اعتراض کرتے ہیں. ارے تو یہ کر کیا رہے, تیرے پاس پیسے تو ہے نہیں, یہ تو کر نہیں رہا, فلاں کام تو تو نہیں کر رہا, فلاں نہیں کر رہا. پہلے تو ہم اپنے آپ پر اعتراض کرتے ہیں پھر دوسروں کا اعتراض. ہاں بھائی جب تو یہ نہیں کرے گا تو لوگ یہ کہیں گے, تو نے اگر یہ نہیں کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ او ایسی شادی کیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بزرگ بننا آسان نہیں ہے. جن بزرگوں کے ہم نام لیوائے ذرا ان کا طرز تو دیکھیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 گاؤں کی زمین چھوڑ دی تھی, 5 گاؤں کی زمین, 5 گاؤں تو بہت بڑی زمین تھی, چھوڑ دی. انگریز حکومت نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. حضرت سے کہا گیا کہ آپ کے کاغذات پورے ہیں, آپ حقدار ہیں, آپ عدالت میں مقدمہ دائر کر دیجئے. فرمایا میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے دشمن سے یہ کہوں کہ مجھے میرا حق دے دے. اللہ کے دشمن سے کھڑے ہو کے میں یہ کہوں میرا مجھے حق دے دو, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. چھوڑ دیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 گاؤں کی زمین چھوڑ دی تھی. وہ حضرت کو جائز طریقے سے وراثت میں ملی تھی اور جائز طریقے سے ملی تھی, لیکن حضرت نے اس کو اس وجہ سے چھوڑا کہ یہ جن لوگوں سے خریدی گئی ہے, اگرچہ جائز طریقے سے خریدی گئی لیکن جن لوگوں سے خریدی گئی ہے, وہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. بیٹی سے کہا جاتا ہے, جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں بھائی وغیرہ, اس سے یوں کہہ دیتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد کہ تیرا کیا حصہ ہے, تیری شادی پر 1,00,000 روپے خرچہ آیا تھا, وہ تیرا حصہ تو اس میں ہی ہو گیا. وہ بیٹی, وہ بیچاری عورت ذات, اگر وہ کچھ کہے کہ میں نہیں بھائی میرا تو حق یہ ہے, کہیں سے فتویٰ لے لے, فتویٰ ظاہر ہے اس کے حق میں ہی آئے گا, تو بھائیوں سے ساری زندگی اس کی پھر بنے گی نہیں. اس کو پتہ ہے کہ بھائی پریشان کریں گے. عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ گھٹ کر رہ جاتی ہے. یہ ہے یا نہیں آج کل یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے یہاں, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. بھائی وراثت, یہ شادی پر جو خرچہ آیا, اول تو سوال, پہلا سوال یہ ہے کہ حضور کی شادیاں میں عرض کر رہا ہوں کیا ہوا ان شادیوں میں, کتنا خرچہ آیا. اور چلیے کوئی کہے حضور کی شادی تو 1400 سال 1450 سال پہلے کی ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے. میں کہوں مولانا زکریا رحمہ اللہ تو ابھی اسی دور کے بزرگ ہیں, 1981 میں ان کا انتقال ہوا. آپ بتائیے اسی دور کے تو بزرگ ہیں. انہوں نے ہی کیسے شادی کی ہے. تو یہ جو شادی پہ خرچہ ہے یہ کیا کیوں آپ نے؟ شادی پہ خرچہ ہو گیا بس وراثت وہی ہو گئی. میں پہلا سوال یہ ہے شادی پہ خرچہ کس نے کہا تھا آپ سے کرنے پہ؟ کیا اس خرچے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ رخصتی نہیں ہو سکتی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وراثت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ مرنے کے بعد جاری کی جائے. یہ کون سی وراثت ہے کہ باپ کی زندگی میں ہی وہ وراثت ہو گئی؟ یہ خود یہ لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں ایسے موقع. مال بچانا ہو تو پھر آدمی خود مفتی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے تمہاری وراثت تو وہی ہو گئی جو تمہاری شادی پہ خرچہ ہوا تھا. وہ اللہ کے بندے وراثت تو کہتے اس کو ہے جو مرنے کے بعد ہو. تو بھائی کہاں سے برکت ہوگی؟ اب تو شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے ہوتے ہی فسادات شروع ہوتے ہیں، غیبتیں شروع ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بعض اوقات علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے. لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں، علیحدگی تک نوبت آنا، یہ دراصل نتیجہ ہے اس غلط بنیاد کے رکھے جانے کا جو نکاح کے موقع پر بنیاد غلط رکھی گئی. بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی رسوم و رواج پر، اپنے خیالات پر، سنت پر نہیں رکھی گئی. تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ برآمد ہوتا ہے. تقویٰ پر بنیاد رکھی جاتی، سنت پر بنیاد رکھی جاتی، اور لوگوں کے باتیں بنانے پر کوئی کان نہ دھرے جاتے. لوگ تو پھر بھی باتیں بنائیں گے، چاہے آپ نے مال کتنا ہی خرچ کیا ہو، پھر بھی لوگ باتیں بنانے والے تو اس وقت بھی بنائیں گے. کوئی کہے گا وہ کھانا بہت زیادہ، اس میں گھی بہت زیادہ تھا، کوئی کہے گا میٹھا بہت زیادہ تھا، اور کوئی کہے گا آپ کو پتا نہیں کہ یہ جو سب کچھ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، تعریف کروانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر دیا. تو لوگ تو باتیں پھر بھی بنائیں گے، کسی کی زبان کو آپ نہیں روک سکتے. تو بس بھائی، برکت والا نکاح، شادی کے بعد کی برکت اس میں نہیں ہے کہ آپ خوب لوگوں کو جمع کریں، خوب پیسہ خرچ کیا جائے، دھوم دھام سے شادی کی جائے. اور جو اصول شریعت نے مقرر فرمائے ان کو ہم ایک طرف رکھ دیں کہ زیادہ پیسہ مت، گزارے کے قابل اس کے پاس پیسہ ہو، روزگار ہو، یہ بھی بہت ہے. تقوی والا ہے، دیندار ہے، بس یہ دیکھو. اذا خطب الیکم من ترون دینہ وخلقہ فزوجوہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری بچی یا بچے سے کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین پر اور اخلاق پر تم راضی ہو، دیندار ہو، بددین نہ ہو، گمراہ لوگوں کے نرغے میں نہ ہو، اور اخلاق اچھے ہوں، کنجوس نہ ہو، غصے والا نہ ہو، نشے وغیرہ کا عادی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اس کے دین پر تم لوگ راضی ہو. اور دین پر راضی ہونے کی تو میں آج کل کے دور میں یہ تشریح کرتا ہوں کہ دیندار بے شک نہ ہو، دینداروں سے محبت رکھنے والا ہو تو یہ بھی کافی ہے. دینداروں سے، علماء سے، بزرگوں سے محبت رکھتا ہو، بے شک دیندار نہ ہو، خود دیندار نہ ہو، اتنا بھی کافی ہے. تو جب یہ دو چیزیں ہوں، دو چیزیں تم دیکھ لو دیندار ہو یا دینداروں سے محبت رکھتا ہو، اچھے لوگ اس کو دین داڑھی والے اچھے لگتے ہو، علماء اس کو اچھے لگتے ہو، بزرگوں سے محبت رکھتا ہو، بس یہ بھی بہت ہے. اور وخلقہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. فزوجوہ، دیکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، یہ فا تعقیبیہ، فزوجوہ میں فا تعقیبیہ ہے، مطلب یہ حضور فرما رہے ہیں بس یہ دو چیزیں دیکھو، دو چیزیں اطمینان بخش ہیں، اخلاق اور دینداری یا دینداروں سے محبت، بس یہ چیز پائی جا رہی ہو. فزوجوہ، فوراً شادی کر دو، فوراً شادی، اس کا ترجمہ ہے فوراً شادی کر دو. اِلَّمْ تَفْعَلُوا، آگے یہ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے اور اپنے رسم و رواج کے مطابق دیکھو گے، یہ ہمارے معیار کا نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، اگر ان چیزوں میں پڑھو گے اور ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت وسیع پیمانے پر فساد پھیلے گا. کیوں بھائی، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بس سمجھ لیجیے، حضور کے الفاظ ہر بہر سچے ثابت ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی روش بدلنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے.